رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا عازمین حج کی روانگی سے قبل ادارہ حج کے عہدیداروں اور کارکنوں سے خطاب 17 مئی 2023۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفی محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. خیلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز.
میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خوش آمدید، خاص طور پر شہیدوں کے قابل تعظیم و تقریم لواحقین، اور اسی طرح حج کے عظیم فریضے اور عازمین حج کے خدمتگاروں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ سبھی محترم خواتین و حضرات کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ مسئلہ حج میں سبھی کے لیے حج کے امور کے تعلق سے بھی اور عازمین حج کی خدمت کے تعلق سے بھی ایک بنیادی اصول حج کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اور وہ یہ کہ اسلامی نظام اور ان عبادتوں میں جو انسان انجام دیتا ہے، حج کی کیا اہمیت ہے، حج کیا اہمیت رکھتا ہے۔ بہت اہم بات ہے، حج کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ کبھی انسان کسی سفر پر جاتا ہے، ممکن ہے کہ یہ سفر زیارت کا ہو، سیاحت کا ہو یا تجارت کا ہو، ممکن ہے کہ کبھی مسئلہ سفر سے ماورا ہو، مسئلہ عالمی مسئلہ ہو، بین الاقوامی مسئلہ ہو، اسلامی تعلیمات میں تمدن کا مسئلہ ہو، حج کو اس نقطہ نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں حج کے بارے میں متعدد آیات موجود ہیں، ان میں سے ہر ایک میں خاص نقطہ پایا جاتا ہے، خاص مطلب پایا جاتا ہے، لیکن دو آیات جن میں حج کے فوائد بیان کیے گئے ہیں میں نے نوٹ کی ہیں، جنہیں بیان کروں گا۔ ایک سورہ مائدہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، خدا نے خانہ کعبہ کو معاشرے کی بقا اور استحکام کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، قیاما للناس، یعنی اگر حج کا وجود نہ ہو، حج انجام نہ پائے، تو امت اسلامیہ اور اسلامی معاشرے کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اسی وجہ سے فقہا کہتے ہیں کہ بعض موقع پر حج واجب کفائی ہو جاتا ہے، یعنی اگر آپ نے ایک دن دیکھا، خدا وہ دن کبھی نہ دکھائے کہ کوئی عازم حج نہیں ہے، دنیا میں کہیں سے بھی کوئی حج کے لیے نہیں گیا، تو آپ پر واجب ہے کہ حج کے لیے جائیں، چاہے اس سے پہلے 10 بار حج کر چکے ہوں، اور اس بنیادی مرکز کو کبھی بھی خالی نہیں رہنا چاہیے۔ قیاما للناس، یہ تعبیر بہت اہم ہے۔ دوسری آیت سورہ حج کی آیت ہے، وَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، قوم، امت اسلامیہ، عوام دنیا کے گوشہ و کنار سے حج کے لیے آئیں تاکہ اپنی آنکھوں سے اپنے فوائد کو دیکھیں، لِشَاهَدُوا، مشاہدہ کریں، دیکھیں فوائد کی آماجگاہ میں، خود کھڑے ہو کر دیکھیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ ان فوائد سے مراد اخروی فوائد ہیں یعنی ثواب وغیرہ، آپ نے فرمایا دونوں، اخروی فوائد بھی ہیں اور دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ حج میں امت اسلامیہ کے لیے اس طرح سے فوائد موجود ہیں، جو حج اور اس بین الاقوامی میقات یعنی وعدہ گاہ کے علاوہ کسی دوسرے عامل کے ذریعے قابل حصول نہیں ہیں، ان کا حصول صرف اس عالمی وعدہ گاہ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ دنیاوی فوائد میں سے ایک اسی تفاہم اور ہم آہنگی کی وجہ سے جو پیدا ہو جاتی ہے اسلامی دنیا کے تمدن کا ارتقاء ہے۔ بعض چیزیں بہت واضح ہوتی ہیں لیکن انسان کی آنکھ سے پوشیدہ رہتی ہیں، ان میں سے ایک یہی مسئلہ ہے۔ شارع مقدس، خالق شریعت امت اسلامیہ کے ہر فرد کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَاَذْنَا فِي النَّاسِ بِالْحَجِ۔ اس لفظ ناس یعنی لوگوں، عوام میں بعض نکات پائے جاتے ہیں جس کی بحث میں اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا۔ قرآن کریم کی چند آیات میں عوام کی بات کی گئی ہے، مومنین کی بات کی گئی ہے، ان میں سے ایک یہی آیت ہے، وَاَذْنَا فِي النَّاسِ بِالْحَجِ۔ یہ سبھی لوگوں اور پوری بشریت کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری بشریت کو آواز دی تھی۔ روایت میں ہے کہ جب خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ لوگوں کو دعوت دو، تو آپ حضرت کوہ ابو قیس پر اوپر گئے اور کہا، یا ایہا الناس، بات صرف ان کی نہیں ہے جو میرے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں یا مجھے مانتے ہیں، بلکہ پوری بشریت کو حج کی دعوت دی ہے۔ پوری تاریخ میں، ہر زمانے میں، جب تک یہ دنیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت موجود ہے۔ کچھ مخصوص ایام میں، طے شدہ اور معینہ زمانے میں، جنہیں سورہ بقرہ میں ایام معدودات اور سورہ حج میں ایام معلومات کہا گیا ہے، اور ایک خاص جگہ پر سبھی افراد بشریت کو خداوند عالم نے بلایا ہے، دعوت دی ہے۔ ظاہر ہے کہ دعوت وہی قبول کرتے ہیں جو اس دعوت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، لہذا مومنین ہیں، اس کا تعلق مسلمانوں سے ہے۔ دوسرے جو اس کو نہیں مانتے، اس دعوت کا جواب نہیں دیتے، وہ محروم رہتے ہیں۔ یہ بات کہ دنیا کے گوشہ و کنار سے سبھی لوگ ایک معین دن، معین تاریخ میں، ایک معین جگہ پر جمع ہوں، یہ اتفاقیہ نہیں ہے، یہ ایک طے شدہ امر ہے۔ لہذا ظاہر ہے کہ انہیں کسی کام کے لیے دعوت دی جاتی ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اگر کوئی کال دی جائے کہ لوگوں کو فلاں گروہ یا فلاں شہر کے لوگ یا پورے ملک کے لوگ فلاں روز، فلاں جگہ اور فلاں مقام پر جمع ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اجتماع کا ایک خاص ہدف اور مقصد ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں آئیں اور چلے جائیں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئیے تاکہ ایک کام ہو سکے، آئیے تاکہ ایک مقصد پورا ہو۔ حج یہ ہے، اس کی دعوت ایک ہدف کے لیے دی گئی ہے۔ وہ ہدف کیا ہے؟ وہ ہدف امت اسلامیہ کا ارتقاء ہے۔ یہ ہدف امت اسلامیہ کے افراد کے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہے۔ یہ ہدف امت اسلامیہ کا اتحاد ہے، متحد ہونا ہے۔ کس چیز کے مقابلے میں؟ کفر کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں، استکبار کے مقابلے میں، انسانی اور غیر انسانی بتوں کے مقابلے میں، ان تمام چیزوں کے مقابلے میں جنہیں ختم کرنے کے لیے اسلام آیا ہے۔ جمع ہوں، ایک جا ہوں، تاکہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ مثال کے طور پر آج اسرائیل کا مسئلہ ہے، صہیونی غاصب حکومت کا مسئلہ درپیش ہے، پوری اسلامی دنیا جمع ہو اور صہیونی حکومت کے خلاف اس اجتماع کا ایک پیغام ہو۔ آج دنیا کا مسئلہ استکباری طاقتوں کا نفوذ ہے، سب کے سب جمع ہوں تاکہ موجودگی کا اعلان کریں، اپنی طاقت کا اعلان کریں، استکباری طاقتوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ یہ دنیاوی فوائد ہیں۔ البتہ دنیاوی فوائد کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو اس کو لکھنے اور بیان کرنے کے لیے دسیوں صفحات کی ضرورت ہوگی، میں نے دو جملے میں عرض کر دیا۔ اخروی فوائد دنیاوی فوائد سے آمیختہ ہیں۔ حج کی تاثیر دلوں میں ہے، خداوند عالم سے انس پیدا ہونا، خداوند عالم سے رابطے کی تقویت، عمل میں اخلاص پیدا ہونا، یاد خدا میں مبتلا ہونا، اس کی مخالف ہر چیز سے دل کا پاک ہونا، یہ سب ہے۔ یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ اعمال جو حج میں موجود ہیں، یہ احرام، یہ طواف، یہ نماز، یہ سعی اور یہ عرفات، یہ مشعر، یہ منیٰ کے اعمال وغیرہ، ہر ایک مکمل باب ہے۔ ایک مکمل ضابطہ ہے. عالم معنی اور عالم غیب کا راستہ روشن اور منور کرنے والا ایک دریچہ ہے, اور آپ کے دل, آپ کے قلوب اس دریچے سے استفادہ کرتے ہیں. لہذا اس طرح حج کے لیے جانا چاہیے اور اس طرح سے حج کرنا چاہیے. حج کے سلسلے میں ایک مسئلہ مسلمانوں کی عالمی اور سرزمین سے ماورا نگاہ ہے, اس سے غفلت نہیں ہونی چاہیے. اسلام نے سبھی مسلمانوں سے کہا ہے کہ اس کی نگاہ زمین سے بالاتر اور ماورا ہونی چاہیے. فطری طور پر انسان طویل المیاد اور قلیل المیاد مسائل اور روزمرہ زندگی سے دوچار ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس سے گریز بھی نہیں ہو سکتا, لیکن اسی میں محدود نہیں رہنا چاہیے. آپ کو اپنی ذاتی زندگی, خاندانی زندگی, اپنے بچوں, اپنے مستقبل, اپنے روزگار, اپنے ملک کے مستقبل اور اپنے ملک کی پیش رفت اور ترقی کی فکر کے ساتھ ہی دنیا کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. ایک روایت میں جسے میں نے نوٹ کر رکھا ہے, جو اتفاق سے اسی حج سے مناسبت رکھتی ہے, یہ روایت بھی امام صادق علیہ السلام سے مربوط ہے. البتہ روایت زیادہ طولانی ہے, اور یہ روایت وسائل میں ابواب وجوب الحج میں ہے. توجہ فرمائیے, نقطہ یہ ہے کہ یہ باتیں امام صادق علیہ السلام وجوب حج کی مناسبت سے بیان کرتے ہیں. اس روایت میں جو عبارتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں, وَلَوْ كَانَ كُلِّ قَوْمٍ إِنَّمَا يَتَوَكَّلُونَ عَلَى بِلَادِهِمْ وَمَا فِيهَا, اگر ہم ہر بستی اور ہر قوم صرف اپنے بارے میں, اپنے ملک کے وسائل کے بارے میں, مسائل کے بارے میں, اپنے شہر کے مسائل کے بارے میں سوچیں, صرف ان پر توجہ دیں اور انہی کو اہمیت دیں, تو حلق ہو, ختم ہو جائیں گے. اگر تم یہ نہ جانو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو کمزور ہو جاؤ گے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ ہیں, حلق ہو و خروبت البلاد, وہ تمہارا ملک, تمہارا پسندیدہ علاقہ بھی نابود ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. وسقطت الجلب والارباح, جلب یعنی آمدنی, تمہاری قومی آمدنی بھی کم ہو جائے گی. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. وامیت الاخبار, دنیا سے بے خبر رہ جاؤ گے. دنیا پر نظر ڈالو, دیکھو کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ جو ہم دشمن شناسی کے مسئلے کا بار بار ذکر کرتے ہیں, اس پر تاکید کرتے ہیں, یہ جو ہم کہتے ہیں کہ دشمن کو پہچانیے, دشمن کی روش کو جانیے, دشمن کے کام کو پہچانیے, دشمن کی ترقی کی مقدار کو جانیے, دشمن کی کمزوری کو پہچانیے, دشمن کی طاقت کو جانیے, تو یہ خطاب صرف حکومتی حکام سے نہیں ہے بلکہ عوام الناس سے بھی ہے. جس ملک کے نوجوان, سن رسیدہ لوگ, عالم حضرات, پڑھنے والے, روزگار چلانے والے, سبھی عالمی مسائل پر توجہ رکھتے ہیں, وہ ملک کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا. بہت سے عالمی معاملات میں ہمیں اس وجہ سے دھوکہ ہوا ہے کہ عالمی مسائل پر ہماری توجہ کم تھی. ہمارا حریف کس نیت سے میدان میں اترا ہے, کس نیت سے ہم سے یہ باتیں کر رہا ہے, وہ کسی مسئلے پر اصرار کر رہا ہے, تو اس کا ہدف کیا ہے, ہم کتنے ضرورت مند ہیں اور وہ کتنا ضرورت مند ہے. ان باتوں کو ہمیں جاننا چاہیے. اگر یہ سب باتیں ہمیں معلوم ہوں تو ہمیں دھوکہ نہیں ہوگا, ہم دھوکہ نہیں کھا پائیں گے. جہاں ہمیں ان باتوں کا علم رہا اور اپنی معلومات کے مطابق ہم نے ان پر عمل کیا, آگے بڑھے, ہم نے اس وقت عالمی, بین الاقوامی اور علاقائی سطح پر اچھی پیش رفت حاصل کی اور اس وقت بھی حاصل کی ہے. اور ان سب باتوں پر امریکیوں کا بہت زیادہ برہم ہونا ہماری پیش رفت ہے. یہ پیش رفت اس لیے حاصل ہوئی کہ جو ان کاموں کے ذمہ دار تھے وہ ہوشیار تھے, سمجھتے تھے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. حج وہ کلیدی مقام ہے کہ جہاں آپ اس ہدف کو حاصل کر سکتے ہیں. حج میں لوگ یورپ سے آتے ہیں, افریقہ سے آتے ہیں, پورے ایشیا سے آتے ہیں, فلاں سیاسی رجحان رکھنے والے ملکوں سے آتے ہیں, دوسرے سیاسی رجحان رکھنے والے ملکوں سے آتے ہیں, ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. وہاں آپ کے پاس دنیا بھر کے مسائل سے واقفیت کا موقع ہے. کسی جھوٹے اخبار یا کسی جھوٹی اور خبیث نیوز ایجنسی کے ذریعے نہیں, جو پوری دنیا میں جھوٹ پھیلاتی ہے, جھوٹی افواہیں پھیلاتی ہے اور حقائق کو الٹا کر کے بیان کرتی ہے, بلکہ آپ نزدیک سے ان باتوں کو سمجھتے ہیں. حج یہ ہے. حج کو اس نقطہ نگاہ سے دیکھنا چاہیے. حج کا ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ وہ عملی طور پر دکھا دیتا ہے کہ یہ امتیازات جو دنیا میں مختلف ملکوں میں پائے جاتے ہیں، اسلام ان امتیازات کو قبول نہیں کرتا۔ نسلی امتیاز، جغرافیائی امتیاز، طبقاتی امتیاز، انہیں قبول نہیں کرتا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ آج وہ ممالک جو متمدن ہونے کے دعوے دار ہیں، میری نظر میں تمدن ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہے۔ یہی ممالک جو خود کو متمدن سمجھتے ہیں اور باقی پوری دنیا کو وحشی اور کالے گورے کے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، یورپی نسل غیر یورپی نسل کے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، مہاجرین کے مسئلے میں پھنس کے رہ گئے ہیں۔ ہزاروں مہاجرین سمندر میں ڈوب جائیں، ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، انہیں اہمیت نہیں دیتے، انہیں انسان ہی نہیں سمجھتے، قابل اعتنا مخلوق ہی نہیں سمجھتے، اپنے پالتو جانور کو اس اجنبی انسان سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں جو ان کے پڑوس میں رہتا ہے۔ یہ حوادث جن کا انسان دنیا میں روزمرہ کی بنیاد پر مشاہدہ کرتا ہے، ان میں پھنسے ہوئے ہیں، ان مسائل کو حل نہیں کر سکے ہیں، اسلام نے حل کر دیا ہے۔ وہ بھی صرف زبانی نہیں، زبانی طور پر قرآن کریم فرماتا ہے انما المومنون اخوة، اسی طرح دیگر آیات، روایات اور بزرگان اسلام کے کلام میں یہ باتیں متواتر بھری پڑی ہیں۔ عملی میدان میں دیکھیے، امتیاز و تفریق ختم کرنے کی اسلام کی زبان زبان عمل ہے۔ کہاں حج میں کالے ہیں، گورے ہیں، دنیا کے فلاں خطے سے آئے ہیں، فلاں تمدن کے ہیں، فلاں تاریخ کے ہیں، سب ایک ساتھ بغیر کسی امتیاز کے ایک ساتھ ہیں۔ کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے، ایک ساتھ چلتے ہیں، ایک ساتھ طواف کرتے ہیں، ایک ساتھ سعی کرتے ہیں، ایک ساتھ وقوف کرتے ہیں۔ یہ باتیں بہت اہم ہیں، یہ سب اسرار حج ہیں، انہیں معرفت کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ میں اب جو یہ بات عرض کر رہا ہوں، بارہا ان مسائل کو بیان کر چکا ہوں، میری تاکید یہ ہے کہ امور حج کے ذمہ دار حضرات اس سلسلے میں کام کریں، اس انداز سے کام کریں کہ جیسے ہی حج کا نام آئے، خانہ کعبہ کا نام آئے، ہمارے آج کے نوجوان کے ذہنوں میں یہ باتیں آ جائیں، سامنے نظر آنے لگیں، ان کے اذہان میں اس ثقافت و تمدن، اس عالمی اتحاد، سرحدوں سے ماورا اور بین الاقوامی نقطۂ نگاہ اور امتیازات اور تفریق ختم کرنے کا مفہوم مجسم ہو جائے، اور ان سب باتوں کو رواج بنانے اور عام کرنے کے لیے کام ہونا چاہیے۔ یہ امور حج کے ذمہ داروں اور حج میں ہمارے نمائندہ دفتر کے اراکین دونوں کی ذمہ داری ہے۔ سب جس کے اندر بھی توانائی ہے، اس کو حج کے سلسلے میں اس ثقافت کو رواج دینے کے لیے بھرپور کام کریں، ایسا کام کریں کہ لوگ حج کو اس نیت کے ساتھ ادا کریں۔ اگر ہم اس ثقافت کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا سکے، عام کر سکے، تو پھر ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ ہماری کوئی بہن یا بھائی حج کے زمانے میں بازاروں میں گھومتا ہے کہ لوگوں کو تحفہ دینے کے لیے وہاں سے گھٹیا سامان خریدے۔ آج یہ فکر ہے، یہ پریشانی ہے، لیکن اگر وہ ثقافت رائج ہو جائے تو پھر یہ فکر نہیں رہے گی۔ ہمارے عظیم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تاکید کی ہے، میں نے بھی وہ تاکید کئی بار کی ہے، کہ مسجد الحرام میں اہل سنت کی نمازوں میں شرکت کریں۔ یہ اسی لیے ہے، ورنہ وہاں مسجد الحرام میں دسیوں لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ اپنے ہوٹل میں 50 افراد کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اجتماعات میں شرکت کریں، بولیں، آپس میں باتیں کریں، رابطہ قائم کریں۔ جی ہاں، ان باتوں کی مخالفت ہے، جانتا ہوں ممانعت ہے، لیکن جو ممانعت کرتا ہے وہ بھی ایک انسان ہے اور آپ بھی ایک انسان ہیں، آپ بول سکتے ہیں، یہ فوائد حاصل کریں۔ معنوی فوائد یہ دعائیں اور مناجات ہیں۔ جہاں تک ہو سکے دعائیں کریں، جہاں تک ہو سکے خداوند متعال کے حضور گریا و زاری کریں۔ مسجد الحرام اور مدینہ منورہ میں وہ اعمال جو اللہ کو پسند ہیں، ان مخلصانہ اعمال کو بار بار انجام دیں، اللہ تعالیٰ کے حضور گریا و زاری زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک وحب کل عمل یوصلنی الی قربک۔ جو اعمال ہمیں اللہ تعالیٰ سے نزدیک کرتے ہیں، جیسے یہی گریا و زاری یہی توجہ اور دعائیں جو بیان کی گئی ہیں یا وہ دعائیں جو وہاں سے مخصوص نہیں ہیں جیسے یہی دعائے کمیل، ایک ساتھ مل کر دعائے کمیل پڑھنا بہت اچھا فعل ہے۔ ہمارے ذمہ دار حضرات اس سلسلے میں اس ملک کے ذمہ داروں سے بات کریں، ان کے ساتھ اس کام کے تعلق سے تفاہم اور توافق کریں تاکہ یہ کام انجام پا سکے۔ اس قضیے کا مثبت پہلو یعنی تقرب خدا کا پہلو ہے، دوسری طرف مشرقین سے برات کا پہلو بھی ہے۔ یہ عظیم اقدام جو جاری ہے اس کو جاری رہنا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا ایک قابل فخر کارنامہ یہ ہے کہ اس نے گنجائش پہچانوائی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کام پوری طرح سے احیا ہو چکا ہے، ابھی اس میں کمیاں باقی ہیں، مکمل طور پر احیا نہیں کیا گیا، لیکن لوگوں کو ان گنجائشوں سے آشنا کیا۔ انقلاب سے پہلے یہ باتیں وجود نہیں رکھتی تھیں، انقلاب اسلامی سے پہلے لوگ اس طرف متوجہ نہیں تھے، نہ ہی ہم لوگ جن کے سروں پر امامے تھے لوگوں میں ان باتوں کو بیان کرتے تھے، ہم بھی ان باتوں کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ یہ ہمیں انقلاب اسلامی نے دیا ہے، یہ باتیں ہمیں انقلاب اسلامی نے عطا کی ہیں۔ یہ انقلاب اسلامی ہے کہ جس نے حج کی یہ عظیم گنجائشیں اور عظیم مواقع ہمیں دکھائے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ عوام کو یہ گنجائشیں اور مواقع دکھائیں، پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ خداوند متعال انشاءاللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آپ کا حج قبول ہو انشاءاللہ۔ خداوند عالم پوری دنیا سے آنے والے عازمین حج کا حج قبول فرمائے، توفیق اور عنایت عطا فرمائے، عزت و احترام عطا فرمائے، اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مطہر اور شہدا کی ارواح کو خوشنود فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔